بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إرشاد باري تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الآية والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته: الدين النصيحة لآخر الحديث، رواه مسلم. والإمام ابن سيرين رحمة الله عليه معروف قال: إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذون دينكم، مقدمة صحيح مسلم. هل كنت اسمي شيخ عبد الله ناصر الرحماني سے تحذیر کا قصہ بیان کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک آڈیو کسی شخص نے عام کر دی، جس میں میں شیخ عبد الله ناصر الرحماني کے تعلق سے تحذیر کر رہا ہوں. ریکارڈنگ صاف نہیں تھی اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آخر یہ کیا قصہ ہے، کیا بات ہے، اور کئی لوگوں نے کئی کی باتیں بنائی. بعض لوگوں نے اسے ٹرانسکرائب کرنے کی کوشش کی، کافی محنت مشقت کی اور کچھ لکھا اور کچھ اپنی طرف سے کچھ لفظ بھی شامل کر دی، کیونکہ جو چیز بازی نہیں تھی اتنی زیادہ تو کچھ کر. تو میں نے یہ سمجھا کہ آخر میں خود ہی یہ قصہ بیان کر دوں تاکہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ سب سامنے آ جائے. قصہ یہ ہے کہ کچھ سال پہلے، تقریباً 8-10 سال کی بات ہے، پاکستان کراچی سے فون آیا اور بعض طالب علموں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کس سے حاصل کریں. میں نے کہا کراچی میں کتنی اہل حدیث مدارس ہیں اور علماء موجود ہیں، آپ کسی سے علم حاصل کر لیں. اور میں نے نام سنا ہوا تھا، میں شیخ صاحب قریب سے نہیں جانتا ہوں، لیکن میں نے نام سنا ہوا تھا کہ شیخ عبد الله ناصر الرحماني جو ہے وہ کراچی میں رہتے ہیں، اور جمعیت اہل حدیث سندھ جو ہیں ان کے سربراہ ہیں. تو میں نے کہا آپ ان سے علم حاصل کر لیں. انہوں نے کہا جی، ہم لوگ شیخ عبد الله ناصر الرحماني کے پاس جاتے تھے اور ان سے علم بھی حاصل کر رہے تھے، لیکن وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو عجیب لگتی ہیں. میں نے کہا مثلاً کیا عجیب ہے ان کی باتوں میں، اور آپ لوگوں کو کیسے اور کہاں سے معلوم ہوا کہ ان کی باتیں عجیب ہیں؟ انہوں نے کہا بعض عجیب باتوں میں سے یہ ہے کہ وہ جہاد کشمیر متعلق کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان پر فرض ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف جہاد کرے اور جنگ فوری طور پر شروع کر دے، کیونکہ انڈیا نے عہد شکنی کی ہے، اور عہد شکنی کی صورت میں مسلمان ملک پر کافروں کے خلاف جہاد فی الفور واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے طاقت کا ہونا بھی شرط نہیں ہے. اور حکمرانوں کو ممبر پر سرعام نصیحت، بلکہ بعض اوقات رد اور سختی سے انکار بھی کرتے ہیں، اور وہ ایک جہادی کیمپ کے سربراہ بھی ہیں اور وہ ایک جہادی کیمپ کی سربراہی بھی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے چندے بھی اکٹھے کرتے ہیں. اور یہ باتیں ہمیں اس لیے عجیب لگی ہیں کہ ہم نے بعض عرب سلف علماء کے اقوال اور فتاوی ان موضوعات پر سنے ہیں، جیسے کہ شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین، علامہ البانی، شیخ مقبل بن هادي الوادي، شیخ ربیع المدخلی، شیخ عبید الجابری وغیرہ، جو ان کی ان باتوں سے بالکل مختلف ہیں. اور ہم نے آپ کے بھی جہاد کی حقیقت کے درست سنے ہیں جو ان علماء کے اقوال کے مطابق ہیں، اور آپ سے اس لیے ہم سوال کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا ان باتوں کا کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا ان کی ریکارڈنگز موجود ہیں، آپ کہیں تو آپ کو بھیج دیتے ہیں. میں نے انہوں نے ریکارڈنگ بھیجی اور میں نے وہ سنی، اور باتیں بالکل سچ تھیں جو انہوں نے کہا، بالکل یہ باتیں سچ تھیں. تو میں نے یہ کہا ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی پرانی باتیں ہوں، آپ دوبارہ جا کر ان سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان باتوں سے رجوع کر چکے ہوں. انہوں نے کہا ہم کئی مرتبہ جا چکے ہیں، ان کا یہی موقف ہے. پھر میں نے کہا آپ ایک بار پھر جائیں اور سائل بن کر ادب کے دائرے میں رہ کر ان سے سوال کریں، اور اگر وہ اپنے پرانے موقف پر قائم ہو تو ان کے سامنے اس موضوع پر بعض سلف علماء کے اقوال پیش کریں. اور ان کے فتاوا بھی ان کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ ضرور رجوع کریں گے یا نظر ثانی ضرور کریں گے. انہوں نے کہا ہم یہ بھی کر چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو آخری ملاقات تھی شیخ صاحب کے ساتھ وہ 7 مئی 2011 میں تھی، اور اس نشست میں شیخ رحمانی صاحب نے ان کے جہاد کے تعلق سے وہی پرانی باتیں بیان کی، اور خلاصہ یہی ہے کہ وہ اپنے موقف پر قائم تھے اور اپنی دلیل یعنی عہد شکنی کی صورت میں فوراً حملہ کرنا چاہیے اور طاقت شرط نہیں ہوتی اس صورت میں. سورۃ التوبہ کی بعض آیات بطور دلیل پیش کی، جن میں سے آیت نمبر 13، 14 اور 15 ارشاد باری تعالیٰ ہے الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله حق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين، اور ان کے بعد جو آیات ہیں. تو شیخ صاحب وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب نے یہ کہا کہ نقض عہد کی صورت میں جہاد فرض ہو جاتا ہے، طاقت کا توازن لازم نہیں. اس کے علاوہ بنو قریظہ کی عہد شکنی کی بھی مثال دی کہ طاقت کو نہیں دیکھا، بس فوری چلو ان کے خلاف لڑنے. پھر بات یہاں پر رک گئی اور ان ساتھوں نے ان کے پاس جانا چھوڑ دیا. یہ 2011 کی بات میں کر رہا ہوں. پھر میں نے سوچا کہ ان کو ایک خط لکھوں. کچھ عرصے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں شیخ عبداللہ سے رحمان کو خط لکھوں جس میں جن باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان کے متعلق کچھ نصیحت کروں. ابھی خط مکمل نہیں ہوا تھا اور ملاحظات اس میں شامل کرنا چاہا جو مجھے بعد میں موصول ہوئیں کہ ان کی طرف سے میرے متعلق ایک عجیب تحذیر پہنچ گئی، اور یہ تحذیر عام بھی ہوئی. کچھ عرصہ پہلے ان سے میرے متعلق کسی نے سوال کیا، لمبا سوال ہے، اس میں سے جو سوال وہ سے جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے اس کا جواب وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سوال کرنے والا کہتا ہے اور جیسے سعودیہ کے اندر ہیں شاید ڈاکٹر مرتضیٰ بخش، تو یہ جو ہیں انہوں نے اہل سنت کے علماء کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر زیادہ تر علماء جتنی بھی جو جمعیت الحدیث سندھ سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کا آنا جانا انگلینڈ میں ہوتا رہتا ہے اور ان کے کچھ محاورات ہوتے رہتے ہیں، ان کو جو ہے کھلے طور پر بدعتی قرار دینا اور ان کو نا اہل قرار دینا اس لحاظ سے کہ ان سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. جواب میں لمبا جواب ہے، مختصر بیان کرتا ہوں. انہوں نے جواب شیخ صاحب نے جواب دیا اور یہاں تک تحقیق نہیں کی کہ میری ویب سائٹ پر ایک مرتبہ جا کے دیکھ لیں کہ کیا وہ شخص سچا ہے جھوٹا ہے جو یہ سوال کر رہا ہے. شیخ صاحب کہتے ہیں مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں رہی کیونکہ یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اور اس وقت کو اس قسم کے لوگوں کے افکار معلوم کرنے پر ضائع کرنا یہ وقت کے ساتھ ناانصافی ہے. آگے کہتے ہیں مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میرا بیٹا بدیع الدین اس نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ مرتضیٰ بخش کون ہے، کیونکہ وہ ان کا کوئی درس سن رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ان کے درس میں عربی عبارتوں کی بہت غلطیاں ہیں، نحوی غلطیاں ہیں، گرامر کی غلطیاں ہیں، اور ایک دو غلطیاں میں نے خود بھی سنی. تو پھر اس کے بعد مزید کوئی دلچسپی ان صاحب کے بارے میں مجھے نہ رہی کہ جب ایک شخص کو علم کی اساس ہی معلوم نہیں ہے، گرامر اور لغت عرب کی معرفت یہ تو ضروری ہے اہل علم کے لیے اور خاص طور پر ان کے لیے جو درس و تدریس میں مشغول ہیں، کیونکہ عربی زبان میں زیر زبر کی تبدیلی اور غلطی سے مفہوم کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. پھر آگے کہتے ہیں کسی بھی موقع پر ہمارے طلبہ کے سامنے بیٹھ جائیں، ان کے سوالوں کے جواب دے دیں. بالکل ابتدائی نحوی اور صرفی سوال ہوں گے اور ان کے سوالوں کے جواب دیں تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ کتنی پانی میں ہیں اور کہاں کھڑے ہیں یہ لوگ، اور یہ بالکل علمی انصاف ہے. پورا جواب موجود ہے، آپ پورا سن سکتے ہیں. اب تو میرے خیال وہ یوٹیوب پر بھی آ گیا ہے جس میں نصیحت کا لفظ انہوں نے بیان کر، یہ نئی باتیں نہیں ہیں کہ جو نصیحت کے یوٹیوب پہ جو نئی باتیں ہیں کہ شیخ صاحب مجھے نصیحت کر رہے ہیں، یہ میرے آڈیو کلک ہونے کے بعد کی نہیں، یہ سب پرانی باتیں ہیں. تو بعض انہوں نے سمجھایا کہ انہوں نے اب مجھے نصیحت کیا اس آڈیو کو سننے کے بعد. نہیں یہ سب پرانی باتیں ہیں. بہرحال پھر میں نے خط کو بغیر مکمل کیے روک دیا, یہ سوچ کر کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ میں نے خط نصیحت کے لیے نہیں بلکہ ان سے بدل لینے کے لیے صرف ان کی غلطیوں کی نشاندہی کے لیے لکھا ہے. شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے اور کوئی بھی شخص غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے. پھر یہ سوچ لیا کہ اب ملاقات کر کے ہی نصیحت ہو سکتی ہے. ابھی ملاقات کا انتظار ہو ہی رہا تھا کہ اس شخص نے یا شر پسند نے فون کیا اور اس نے میری باتوں کی ریکارڈنگ کی میری اجازت کے بغیر اور اس نے اسے عام کر دیا. اب اس شر پسند کا ذرا قصہ بھی سن لیں. اس نے ایک دن میں تقریباً 10 سے زیادہ انگلش میں میسج کیے, واٹس ایپ پہ میسج کیے. سوال یہ تھا کہ کیا شیخ بشیر احمد ربانی خارجی ہیں, پلیز جواب دیں. ایک میسج, پھر پلیز جواب دیں, پھر تیسرا, پھر چوتھا, بار بار. اس نے لکھا آخر میں کہ میں اردو بھی جانتا ہوں, پلیز مجھے جواب دیں, میں رات 3 بجے تک آپ کے جواب کا انتظار کرتا رہا ہوں. اس کی پریشان اور حس کو دیکھتے ہوئے میں نے میسج لکھا کہ فون کر لو. اس نے میسج لکھا کہ اگر آپ کے ہاں کال فری ہے تو آپ مجھے فون کر لیں. میں نے اسے لکھا کہ کال فری نہیں ہے سعودی عرب میں, آپ بے شک لائن یا ٹینگو پر بات کر لیں. اس نے کہا میں لائن ابھی ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں. پھر اس شخص سے میں نے آدھا گھنٹہ بات کی. وقت میرے پاس تھا نہیں, تو اس کے حرص کو دیکھ کے ایک بندہ رات کے 3 بجے تک جاگتا رہا ہے میرے جواب کا منتظر تھا. آدھا گھنٹہ بات کی اور سب سے پہلے جو میں نے اس شخص سے بات کی تھی کہ آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں جبکہ آپ انگلش میں بات کریں, آپ کو اردو نہیں آتی, اور پاکستان علماء کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا میں اردو سمجھ تو لیتا ہوں لیکن صحیح بول نہیں پاتا ہوں. اس نے پہلے جو ہے شیخ زبیر رضائی کے تعلق سے, رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ سوال کیے. ان کے بارے میں جو میں نے جواب دیے ہیں وہ اس شخص سے پوچھ لیں کہ میں نے کیا جواب دیے ہیں, یا کم سے کم ریکارڈنگ اس نے کی ہوگی تو ریکارڈنگ سن لیں, اگر انصاف پسند ہوتا تو ریکارڈنگ وہ بھی سنا دیتا. بہرحال اور آخر میں اس نے شبد اللہ رحمانی کے تعلق سوال کیا. میں نے جواب میں اس سے پہلے جو بشیر رحمانی کے تعلق سے جو اس نے پوچھا تھا میں نے بتایا تھا وہ جماعت دعوے سے تعلق ہے اور وہ خارجی جماعت ہے, اور پھر میں نے اسے بطور ثبوت جو کلپس ہیں میں نے وہ بھی بھیج دیے. پھر آخر میں شبد اللہ سے رحمانی کے تعلق سے اس نے جب سوال کیا, میں نے جواب میں جو ان کے بارے میں میں جانتا تھا, شیخ صاحب جو جانتا تھا, میں نے وہی بتایا, کیونکہ اس وقت میرے اوپر فرض تھا کہ میں اس سائل کو سچ بات بتاؤں اور دھوکے میں نہ رکھوں, اور خصوصی طور پر میں نے ان کے متعلق دو باتیں بتائیں, جماعت کا غلط مفہوم اور کافر کی اہل سکنی پر مسلمان حاکم کو فوری طور پر ان کے خلاف جہاد کرنے کا اقدام کرنا چاہیے بغیر طاقت و قدرت کی شرط کے. جماعت کا مفہوم شبد اللہ سے رحمانی جو بیان کیا ہے وہ ذرا سن لیں. امام بربہاری کے شرح سنہ سے پڑھا چکے تھے اور شیخ صالح فوزان کے شرح کا بھی ذکر کر چکے تھے پہلے درس سے پہلے, غالباً مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے ریکارڈنگ سنی تھی کہ جب انہوں نے شرح سنہ امام بربہاری کی درس شرح شروع کرنا تھا اس سے جو پہلے انہیں جب اس کا ذکر کیا کہ میں شرح کرنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے اس وقت یہ بات بھی شیخ صاحب نے کی کہ شیخ صالح فوزان کی شرح سے کریں گے, اور ان دونوں اماموں کے مفہوم سے ہٹ کر اپنے مفہوم کے مطابق جماعت کا معنی بیان کیا. سن لیں کیا کہتے ہیں. پہلے ان کی پرانی بات جو وہ پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں, 22ویں سیرت کانفرنس 19-20 مارچ 2004 میں فرماتے ہیں, آخر میں شبہ کا ازالہ ضروری ہے. کہا جاتا ہے کہ جمعیت اہل حدیث سندھ بھی تو ایک تنظیم ہے, لیکن یہ شبہ وارد کرنے والے جماعت اور تنظیم کے معنی یا فرق سے ناواقف ہیں. تنظیم فرقے اس وقت ممنوع یا معیوب ہے جب جماعت حق کا اجتماعی پلیٹ فارم موجود نہ ہو, جبکہ بفضل اللہ و نعمتہ اس علاقے میں جمعیت اہل حدیث سندھ کا نظم قائم پاکستان سے قبل قائم ہو چکا تھا. لہذا صوبہ سندھ میں اس کی حیثیت جماعت الام کی سی ہے. جماعت سندھ جو ہے اس کی جو حیثیت ہے جماعت الام کسی ہے. گویا یہ نظم کسی جماعت کی موجودگی میں نہیں بنا جو باعث افتراق ہو. علاوہ ازیں جمعیت اہل حدیث سندھ کا عقیدہ منہج نزد دعوتی و جہادی و سیاسی عمل کا ایک نقطہ اس و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مطابق ہے. لہذا ہم علی وجہ البصیرت اپنے اس نظم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مبارکہ کا تسلسل قرار دیتے ہیں. مارچ 2010 شرح السنہ امام بابا رحمۃ اللہ علیہ کے شرح میں, جس میں انہوں نے شیخ صاحب حزان کا بھی ذکر کیا ہے, فرماتے ہیں, اب سوال یہ ہے کہ یہاں جماعت سے کیا مراد ہے. ایک تو جماعت کبریٰ ہوتی ہے جس کو ہم خلافت بھی کہتے ہیں، جماعت الام بھی کہتے ہیں، وہ اگر موجود ہے تو اس امیر کی سمع و اطاعت فرض ہے، اور جماعت کی جو باہمی ایک اقتضا ہے، آپس میں محبت قائم رہے اور ہر شخص جڑا رہے جماعت کے ساتھ، یہ فرض ہوگا، اس امام کی بیعت کرنا فرض ہوگا. ایک تو جماعت کا یہ تصور ہے. اگر زمین کے کسی حصے میں یا پوری زمین پر یہ خلافت اور جماعت الام اور جماعت کبریٰ موجود نہ ہو تو پھر بھی یہ مطلوب ہے، ضروری ہے کہ ہمارے اندر اجتماعیت ہو اور ہم تفرق سے بچیں، تقسیم ہونے سے بچیں، اور فرقہ ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں. سوال جواب کی نشست میں، انہیں دروس کے سوال جواب کی نشست میں 13 جون 2010 شرح السنہ امام برہار کے شرح کرتے ہوئے سوال جواب کی نشست میں فرماتے ہیں، سائل پوچھتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا، شیخ آپ نے جو شرح السنہ کے شرح والے درس میں جماعت کا جو معنی بیان کیا تھا اس میں حکمرانوں کا کیا کردار ہے؟ ہم نے سنا تھا دوسری تفسیر میں اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر جماعت کبریٰ موجود نہیں تو آج کی موجودہ حکومتیں اس کے قائم مقام ہوگی جماعت، اور اس سے خروج جائز نہیں، اور اس کو جماعت کہا ہے، اس کے بارے میں بتا دیں، وجزاکم اللہ خیرا. جواب میں شیخ صاحب کہتے ہیں، شیخ عبد الناصر رحمانی کہتے ہیں، ہم نے یہ وضاحت کی تھی کہ جماعت کے مفہوم میں دو چیزیں جو ہیں وہ بطور خاص ملحوظ رکھی جائیں گی. ایک یہ کہ اس جماعت کے پاس حق ہو اور عقیدے میں اختلاف نہ ہو، عقیدے میں وہ مجتمع ہوں، اور دوسرا اس کا منہج بالکل ویسا ہو جیسا اولین جماعت کا منہج تھا، اور وہ صحابہ کی جماعت ہے، یعنی جہاں پر ان دو مواصفات کے ساتھ کوئی جماعت موجود ہو تو وہ جماعت ہے، اس میں شامل ہونا چاہیے، اور شامل ہو کر ان کے کاز کو اور ان کی آواز کو، اس دعوت کو، منہج کو آگے بڑھانا چاہیے. اب جو موجودہ حکام ہیں، غور سے سنیں، اب جو موجودہ حکام ہیں ان پر یہ بات لازم نہیں آتی، یہ فٹ نہیں آتی. ایک تو ان کو عقیدے کا اہتمام نہیں ہے، اور نہ ہی اتنا عمل کا اہتمام ہے، وہ تعلق بلا اور خشیت الہی موجود نہیں ہے. لہٰذا وہ جو جماعت کے اندر رہنا ضروری ہے وہ تبھی منطبق ہوگا جب یہ دو باتیں اس میں موجود ہوں، چونکہ حکام پر یہ بات منطبق نہیں ہو رہی. آگے کہتے ہیں، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں جو بھی حکومت ہو اس سے بغاوت و خروج اختیار نہ کرے، ساتھ رہیں، اگر کوئی حق کی بات آتی ہے اس میں سمع و اطاعت کریں، نہ حق بات آتی ہے اس کو قبول نہ کریں، اور جو ان کی زیادتیاں ہوں، مظالم ہوں، تکلیفیں ہوں، ان کو سہیں اور صبر کریں، اور اس کے مقابلے میں ہم کوئی جماعت کھڑی کر کے اس جماعت سے خروج اختیار کر کے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. تو جس جماعت میں داخل ہونا ہے اس کے مواصفات ہم نے بیان کر دیے ہیں، اس میں پوری سمع و اطاعت ہے، اور جس میں داخل نہیں ہونا اگر وہ ان صفات کے تحت نہیں ہے تو پھر اس سے خروج نہ کریں، ساتھ رہیں، صبر کریں ان کے مظالم پر، اور جو بات حق کی کر دیں اس کو قبول کر لیں، جو نہ حق کی بات کریں اس کو قبول نہ کریں، اس طرح اپنی زندگی گزاریں، لیکن برسر عام ان پر تنقید بھی نہ کریں، کیونکہ یہ تنقید بھی فتنہ پیدا کرتی ہے اور شریعت فتنے سے روکا ہے. واللہ اعلم. 13 جون 2010 شرح السنہ امام برہار کی سوال جواب کی نشست میں. میرا ایک سوال ہے، کیا سلف نے جماعت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے؟ میں صرف دو بڑی مثالیں دیتا ہوں، ان کا مفہوم واضح ہو جائے گا. صحابہ کرام کے زمانے میں حجاج بن یوسف الثقفی جیسے ظالم گورنر بھی حکومت میں شامل تھے، 120,000 مسلمانوں کا قتل عام کرنے والا، امام سعید بن جبیر جیسے عظیم تابعی کا قتل کرنے والا، سید عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی کا قتل کرنے والا، کعبے پر منجنیق سے حملہ کر کے بے حرمتی کرنے والا، یہ شخص کو صحابہ کرام نے ایسے شخص کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے جماعت کیوں نہیں بنائی؟ کیا اس وقت اہل سنت کی جماعت موجود نہیں تھی؟ اور کیا ان کا کوئی امیر تھا حکمران کے علاوہ؟ حکومت اپنی موجود تھی. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما موجود تھے اور صحابہ بھی موجود تھے، کیا ان میں سے کسی نے الگ سے کوئی جماعت بنائی؟ کہتے ہیں وہ ظالم ضرور تھا لیکن شریعت کے قانون کا نفاذ کرتا تھا. سبحان اللہ، مسلمانوں کا قتل عام کرنا، تابعی اور صحابی کا قتل کرنا، اور کعبہ معظمہ پر منجنیق سے حملہ کرنا، بے حرمتی کرنا، یہاں کے کعبے کی ایک حصہ گر بھی گیا تھا، یہ کس شریعت کا نفاذ ہے؟ کہتے اس کا عقیدہ تو ٹھیک تھا، کیا یہ سب صحیح عقیدہ شخص کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، یعنی صحابہ کرام کے تعلق سے، کیا صحابہ کرام کی عظمت، ان سے محبت اور ان کی منت کی اتباع کرنا کیا عقیدہ کا حصہ نہیں ہے؟ اور بعض سلف نے حجاج کی تکفیر بھی کی تھی، یہ بھی سن لیں، آپ عقیدہ کی بات کر کے یہ بھی سن لیں، بعض سلف نے حجاج کی تکفیر بھی کی تھی، قول راجح جمہور کا ہے الگ ہے، لیکن بعض سلف کی بات میں تکفیر بھی کی، بدعقیدگی کی وجہ سے تکفیر بھی کی تھی. ابن طاووس اپنے والد طاووس سے نقل کرتے، قال عجبت لی اخوتنا من اہل العراق، متعجب ہوتا اہل عراق پر اپنے بھائیوں سے، یسمون الحجاج مؤمنا، مومن کو حجاج کہتے ہیں. اسے ابن شہبہ نے روایت کی ہے، علماء البانی اسے صحیح قرار دیا ہے اس اثر کو. شعبی سے پوچھا گیا، قال امام شعبی فرماتے ہیں، قال اشہد انہ مؤمن بالطاغوت کافر باللہ، حجاج کے تعلق سے امام شعبی فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں وہ طاغوت پر ایمان رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والا ہے. اسے بھی ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اور امام الالکائی نے روایت کیا ہے اعتقاد میں، اور علامہ البانی بھی اس اثر کو صحیح فرماتے ہیں. چلو بحث نہیں کرتے، دوسری مثال سے شبہ کا ازالہ کرتے ہیں. امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بدعقیدہ معتزلہ کی حکومت تھی، ٹھیک ہے نہیں؟ بدعقیدہ ہے کہ نہیں؟ کیا انہوں نے اپنے الگ سے کوئی جماعت بنائی؟ اور کیا اس وقت کیا اہل سنت کی جماعت موجود نہیں تھی؟ اور کیا ان کا کوئی امیر تھا حکمران کے علاوہ؟ کیا یہ علمی امانت ہے؟ امام بربھائی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور ان کی سخت اہل بدعت اور تحزب کے خلاف کسی سے مخفی نہیں ہے. انہوں نے جماعت کا مفہوم اور حکمران کی سمع و طاعت کے جو قاعدے اسی شرح السنہ میں بیان کیے ہیں، میرا خیال ہے وہی کافی ہے. اور جیسا صالح فوزان فیض اللہ کا موقف بھی اس موضوع کے تعلق سورج کی طرح آیا ہے. میں ان کا ایک یہاں پہ فتح نور علی الدرب سے جو ان سے سوال کیا گیا یہ سن لے کہ ان کی نزدیک جماعت کیا ہوتی ہے. فلت الشیخ اسلام میں بیعت اور جماعت کا کیا مفہوم مدلول ہے اور اس کے شریعت کی اصطلاح سے کیا تعلق ہے؟ شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، جی وطنیت و شریعت وطن سے ہے جو کہ بنا حکمران کے نہ قائم ہو سکتا ہے اور نہ ہی بن سکتا ہے، کیونکہ بلا امامت کے کوئی جماعت نہیں اور بلا سمر و طاعت کے کوئی امامت نہیں. یہ ضروری بات ہے، صرف یہ کافی نہیں کہ مسلمان سب جمع ہوں بنا کسی مسلم قیادت کے جو کہ رہنمائی کرے. اس لیے حکمران کی بیعت ایک ضروری معاملہ ہے. صحابہ کرام عنہم کو دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز اور جنازے کی تیاری میں اس وقت تک مشغول نہ ہوئے جب تک کہ خلیفہ کی بیعت نہ کر لی. انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت فرمائی، جب ان کی بیعت کر لی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ وسلام اور دفن کی جانب متوجہ ہوئے. کیا اس مسئلے قطر عقیدہ منہج سے ہے یا نہیں؟ وہ کیا شیخ رمانی صاحب سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں نے ان کی اس غلطی کی نشاندہی کی اور اس سوال کرنے والے کو علمی امانت سمجھتے ہوئے جواب دے کر اپنا فرض نبھایا. اس کی ریکارڈنگ اس نے عام کر دی، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اور اس کی مغفرت فرمائے. اور جس بیچارے نے اسے ٹرانسکرائب کیا، بڑی محنت اور مجاہدے کے باوجود کئی غلطیاں کر گیا، کیونکہ بغیر حقیقت کے جاننے کے سیاق اور سباق سے بے خبر ہو کر دل میں بغض و نفرت کے ساتھ کوئی کیا انصاف کی بات کر سکتا ہے؟ اگر تھوڑا سا صبر کر لیتے تو میں خود اس کی وضاحت کرنے والا ہی تھا، اور جتنا میری آواز اس ریکارڈنگ میں واضح نہیں ہے اتنا ہی اس سوال کرنے کی آواز میرے لیے بھی واضح اتنا نہیں تھی. اور اگر کہتے ہیں کہ یہ کال کرنے والا شخص معصوم ہے، یعنی شخص معصوم ہے اور خیر چاہتا تھا، نمبر ایک اس نے دھوکے سے ریکارڈنگ کیوں کی؟ ریکارڈنگ میں صرف اپنے مطلب کی بات کو کیوں عام کر دی؟ بار بار وہ خود کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ صاحب کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عقیدے میں کوئی پرابلم ہے؟ اگر وہ خیر خواہ ہے یا شر پسند، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اور اس کی مغفرت فرمائے. یہ حقیقت ہے اس قصے کی. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ سنیے. نمبر ایک، اگر میری غلطی اس لیے ہے کہ میں نے شیخ عبداللہ سر رحمانی سے تحذیر کی ہے تو شیخ صاحب کی غلطی میری غلطی سے بڑھ کر ہے، کیونکہ نمبر ایک انہوں نے میری عربی گرامر کی غلطی پر تحذیر کی ہے تذریر اور تحقیر کرتے ہوئے، اور اس غلطی کی نشاندہی بھی نہیں کی تاکہ میں اسے رجوع کر تو کر لیتا اور اپنی اصلاح بھی کر لیتا، اور نہ ہی ان کے پاس وقت تھا کہ وہ میری تحقیر سے پہلے میری اصلاح کے بارے میں صرف سوچ ہی لیتے اور سوال کرنے والے شخص کو جواب دینے سے پہلے ان کی باتوں کی تحقیق ہی کر لیتے. میں نے ان کی منہجی غلطی پر تحذیر کی ادب کے دائرے میں رہ کر ان کا احترام کرتے ہوئے. ان کی غلطیوں کی میں نے خود تحقیق کی، بغیر ثبوت کے میں نے کسی کی بات نہیں سنی. ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی گئی اور کئی مرتبہ ان کو متنبہ بھی کیا گیا، اور ان کے سامنے دلائل اور بعض سلف علماء کے اقوال بھی رکھے گئے، یعنی جو طالب علم ان کے پاس گئے تھے. بلکہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جب شیخ صاحب کے سامنے سعودی عرب کے علماء کے اقوال رکھے جو سلف علماء ہیں جہاد کے متعلق اور حکمران کے اطاعت کے متعلق اور ان مسائل کے تعلق سے، تو انہوں نے اپنے موقع پر جمع رہے، تو اتنا تھا ہم نے کہا کہ آپ شیخ عبید الجابری کے اقوال بھی ہم نے ان کو سامنے رکھے تھے، آپ ان سے فون پہ بات کر لیں. انہیں فون بھی ملایا تھا لیکن شیخ صاحب کا نمبر تبدیل ہو گیا تھا کیونکہ کسی شاگرد نے اٹھایا، انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب کا نمبر تبدیل ہو گیا اور سبحان اللہ قدر و ما شاء فعل بات رہا ہوں سے. یعنی انہیں یہاں تک بھی ادب کے دورے میں لے کے کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا. یعنی لوگوں میں تو یہ مشہور ہے کہ فتنہ چاہتے ہیں، فتنہ پسند ہے، شر پسند ہے، یہ حقیقت بھی جان لیں سبحان اللہ. یعنی جو آپ کو نہیں جانتا آپ کا بنا کچھ بھی کہہ سکتا ہے. یعنی انٹرنیشنل کال خود ملا کے بھائی آپ خود ایک عالم سے بے شک بات کر لیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے اس تحذیر کو عام کیا کیونکہ ریکارڈنگ ان کے سامنے ان کی مرضی سے ہوئی. جو میرے متعلق تحذیر عربی گرامر کی بات ہو رہی تھی انہوں نے تحذیر کو عام کر دیا، اور میرے متعلق جو سوال کر رہا تھا جو وہ ریکارڈنگ میں کر رہا تھا پتہ بھی تھا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ان کی مرضی سے ہوئی. میں نے خاص صرف اس شخص کو تحذیر کی اور ریکارڈنگ میری اجازت کے بغیر ہوئی. اس سے ثابت ہوا کہ اگر میری غلطی اس لیے ہے کہ میں نے شیخ عبداللہ سر رحمانی سے تحذیر کی ہے تو شیخ صاحب کی غلطی میری غلطی سے بھی بڑھ کر ہے. دوسرا مسئلہ عربی گرامر کی غلطی کا تعلق سے. نمبر ایک، کیا صرف عربی گرامر کی غلطی پر کسی کی مذمت و تحذیر کی جاتی ہے؟ کیا منہج سلف میں سے ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گرامر کی غلطی بھی غلطی ہوتی ہے، اور میں عربی گرامر کے کمزوری کا اعتراف بھی کرتا ہوں. میڈیکل ڈاکٹر ہوں، انگلش پڑھتا رہا ہوں، عربی میں کہیں کمی رہ گئی ہوگی، لیکن کیا میرے عقل منہج میں کوئی کمی یا کمزوری ہے یا کوئی نقص ہے؟ تو اس کی نشاندہی ضرور کریں کہ میرے عقل و منہج سلف کے اور کبار سلف علماء کے مخالف ہے. کیا میں نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا ہے جو سلف اور کبار سلف علماء کے مخالف ہے؟ کہ عربی گرامر کی غلطی پر سلف نے یا کبار سلفی علماء نے کسی کی مذمت یا کسی سے تحذیر کی ہے؟ دوسرے نمبر پہ عربی گرامر میں غلطی تو کئی جید علماء سے بھی ہوئی ہے اور ہوتی رہی ہے، بلکہ بعض سلف سے بھی ثابت ہے کہ ان کے علم مقام میں کوئی فرق نہیں پڑا. مثلا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ان کے عربی غلطی پر طعن کرنے والے شخص کے ساتھ. اقتضاء العلم والعمل جسے محدث محمد رسول البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی ہے، بڑی اس میں ایک بڑا پیارا باب ہے اس موضوع کے تعلق سے. اس میں ایک اثر بھی ہے کہ ابن ابی اویس فرماتے ہیں اشرفیہ میں سے ایک شخص حاضر ہوا جس نے ریشمی لباس پہنا ہوا تھا. فرمایا کہ امام مالک کوئی کلام کر رہے تھے جس میں کچھ لحن تھا، لحن یعنی عربی بول میں گرے میں زیر زبر میں کوئی غلطی ہو رہی تھی. کس سے ہو رہی تھی؟ امام دار الحجرہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ. اس شریف یعنی صاحب حیثیت شخص نے کہا کیا اس شخص کے والدین کے پاس 2 درہم بھی نہیں تھے کہ دے کر اسے نحو ہی سکھا لیتے؟ فرمایا امام مالک نے اس شریف کی یہ بات سنی تو جواب دیا لأن تعرف ما يحل لك لبسه مما يحرم عليك خير لك من ضرب عبد الله زيدا وضرب زيد عبد الله. تمہارے یہ جاننا کہ کیا پہننا تمہارے لیے حلال ہے اور کیا حرام ہے، تمہارے ضرب عبد اللہ زیدن و ضرب زید عبد اللہ جاننے سے بہتر ہے۔ بولے خطیب البغدادی کے معروف کتاب اقتضاء العلم والامر، علامہ البانی کی تحقیق کی، صحیح سند ہے۔ تو امام مالک بن انس سے بھی لحن ہوا تھا، انہیں کی امامت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تیسرے نمبر پہ شبد الناصر رحمانی کے استاد اور شاگرد سے بھی عربی گرامر میں غلطی ہوئی ہے، کیونکہ اپنے استاد اور شاگرد سے ثبوت فروری 2015 میں صحیح مسلم کی کتاب الامامہ کتاب الامارہ کی شرح کرتے ہوئے شبد الناصر رحمانی نے اپنے شاگرد سے یہ کہا، تمہیں سارے قاعدے معلوم ہیں لیکن تم انہیں منطبق نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے؟ سب کچھ تم جانتے ہو، جو عربی امام ہے عرب سے ہو کر آیا ہے نا، عربی امام ہمیشہ اعتدلو کہہ کر نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم ہو رہی ہے اعتدلو، اعتدلو نہیں اعتدلو، لیکن حالانکہ قاعدہ جانتے ہیں، لیکن اعتدلو باب افتعال ہے، اس کا حمزہ مفتوح تھوڑی ہوتا ہے، مکسور ہوتا ہے، ماضی یا امر کا، تو اعتدلو یہ قاعدہ جانتے مگر نافذ نہیں کریں گے۔ ہمارے شیخ عثمان، اپنے شیخ کی بات کر رہے ہیں، ہمارے شیخ عثمان، مجھے معلوم ہے کہ یہ نحو صرف کے حافظ تھے مگر منطبق نہیں کرتے، الا ما شاء اللہ، یعنی ان سے پڑھنے کے باوجود یہ حال ہو سکتا ہے، تو دوسروں پر اتنی سختی کیوں؟ میں اس لیے کہ وہ حقیق منہجی خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اور جب اپنے ہی شیخ کا اقرار کے قاعدے آتے ہیں ماہر ہیں لیکن منطبق نہیں کرتے کبھی کبھار، تو یہی بات جو آپ کے شیخ سے چھوٹے ہیں یا غلطیاں ہوئی ہیں، اور یہی عذر جو آپ ان کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو میرے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اور یہ کسی کے عربی سے جاہل ہونے کی دلیل تو نہیں ہے خود آپ کے نزدیک، لیکن ظاہر ہے بدزنی بھری ہو پہلے سے تو دوسروں کی آنکھ کا بال بھی شیطان نظر آتا ہے۔ اور رحمانی صاحب، کیا اس قسم کے شیخ سے پھر آپ نے علم لینا چھوڑ دیا؟ اور جیسا کہ کہا کہ پھر مجھے دلچسپی نہ رہی ڈاک مرزہ بن بخش کے بارے میں محض اس وجہ سے، اور کیا پھر آپ کے جس تلمیذ نے، جس شاگرد نے غلطی کی اور قاعدہ منطبق نہیں کیا، اس سے دلچسپی باقی رہی اور اسے بطور مدرس اور امام مسجد بھی تجویز کرنا چھوڑ دیا آپ نے؟ سبحان اللہ العلی العظیم۔ چوتھے نمبر پہ بلکہ خود شیخ رحمانی صاحب سے بھی عربی گرامر میں غلطی ہوئی، اور یہ غلطی عربی گرامر کے قاعدے کے منطبق کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک غلط قاعدہ بیان کرنے کی وجہ سے ہے۔ جمع کا صیغہ، فرماتے ہیں جمع کا صیغہ تعدد کو مستلزم ہے، یوں کہنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گو آپ موحد ہیں لیکن آپ کا یہ کلمہ یہ شرک کا موجب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شرک کا موجب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ تعدد کا کلمہ ہو سکتا ہے، جس احترام میں توحید کے تقاضے ختم ہوتے ہوں اور شرک کا داخل ممکن ہو، وہ احترام اللہ تعالیٰ کا جائز نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ادب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ادب ہے۔ فرماتے ہیں میں جمع اور تعدد کا شائبہ ہے، یہ یکم مئی سن 2014 کے سوال جواب کی نشست میں انہوں نے فرمایا ہے۔ اس کا جواب، حالانکہ ایسا نہیں، عربی گرامر کے ہی مطابق وہ تعظیم کے لیے بھی آتا ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین نے شرح الاجرمیہ میں بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے انا اور نحن استعمال فرماتے ہیں، اور اس میں ابن تیمیہ کو قول بھی نقل کیا ہے، یعنی قرآن مجید دیکھیں، ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یعنی کتنی آیات ہیں، تو اللہ تعالیٰ صیغۃ الافراد میں بھی سو جمع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مطلب خود بیان فرمایا، اور علامہ شیخ وسیم تیمیہ کا بھی قول موجود ہے، لمبا ہے مجموع فتاوی میں، لیکن وہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صیغہ موجود ہیں اور دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہیں۔ تیسری بات، عربی گرامر میں غلطی زیادہ خطرناک ہے یا عقید و منہج میں انحراف زیادہ خطرناک ہے، کیا خیال ہے؟ شیخ رحمانی صاحب ایک اہل حدیث شخص کے بارے میں کہتے ہیں، سنیں ذرا، ایک اہل حدیث الیکشن میں کھڑا ہوا، ان کے بارے میں کہتے ہیں، وہ الیکشن میں کھڑا ہوا جس کی وجہ سے وہ عقید و منہج میں منحرف ہو گیا تھا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے اکابرین میں سے فلان شخص تھا جس نے قبر سے حاجت طلب کی، چادر چڑھائی اور دیا دیا جلایا وغیرہ وغیرہ، اور پھر الیکشن بھی ہار گیا تھا، پھر کہتے ہیں کہ ستیہ ناس ہو اقتدار کی حوث کا، جس کی وجہ سے عقید و منہج میں عقید و منہج بھی منحرف ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اس شخص نے اپنا دین دنیا کے لیے بیچ دیا۔ الیکشن میں شخص کھڑا ہوا، اہل حدیث تھا، تو اس کا جو مخالف تھا اس نے ایک اپنے جلسے میں یہ کہہ دیا کہ اگر تم اس وہابی کو ووٹ دے گو نا تو پھر تمہارے قبروں کو ختم کر دے گا۔ تو اگلے دن اس اہل حدیث شخص نے اپنا جلسہ کیا، اور اس میں اس شخص نے یہ باتیں بتا دی، یہ شخص خود فرما رہے ہیں، میرا قول نہیں ہے، شبیر سر رحمان یہ قصہ بیان کر رہے ہیں۔ عجب بات تو یہ ہے کہ اس شخص کے عقید و منہج میں انحراف کے باوجود نہ تو اس شخص کی نشاندہی کی گئی اور نہ ہی اس سے خبردار کیا گیا۔ شاید میری عربی گرامر کی غلطی، اس شخص کی عقیدہ اور منہج کی غلطی اور انحراف سے اور دین کو بیچنے کی غلطی سے زیادہ خطرناک تھی۔ کیا عجیب سا منطق ہے، اللہ المستعان۔ کیونکہ یہ نظریہ جماعت کے متعلق آخر میں پرانی باتیں ہیں اور وہ سرجوع کر چکے ہیں، ان کی باتوں میں کئی مرتبہ بعض طلاب سمجھتے ہیں کہ اب وہ رجوع کر چکے ہیں، اب وہ رجوع کر چکے ہیں، حکمران کی بات کرتے ہیں، ان کے ممبر پر سختی سے رد بھی کرتے ہیں، کباز اور بےغیرت بھی کہہ دیا کئی مرتبہ، اور پھر کہ جیسے آپ نے سنا تھوڑی دیر پہلے کہ ان کے ظلم پر صبر کریں اور ان کے ساتھ رہیں، خروج نہ کریں، ان کے خلاف بات نہ کریں، اور ممبر پر بھی ان کے نصیحت نہیں کرنے، رد نہیں کرنا چاہیے۔ تو بعض طلاب نے سمجھا ہے کہ وہ رجوع کر چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا وہ جماعت کے اس مفہوم سے، جس سے وجہ سے میں نے تحذیر کی شیخ صاحب سے، کہ وہ رجوع کر چکے ہیں۔ کتاب الامارہ صحیح مسلم کی، کتاب الامارہ کی شرح سن 2015 پچھلے سال کی بات ہے، کہ مقدمے میں ذرا ان کا موقف سن، مقدمہ بھی درس پر یہ مقدمہ ہے، ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس میں مسد احمد کی معروف حدیث ہے، جس میں جب تینوں سفر پہ ہوں تو اپنا ایک امیر مقرر کر لیں۔ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں استدلال کہ صرف سفر میں ہی ہے، اس حدیث سے استدلال کہ صرف سفر میں ہی نہیں ہے بلکہ اقامت میں بھی امارت اور امیر کے بغیر نہیں رہنا چاہیے، اگرچہ یہ امیر اعظم نہیں، یہ امیر اعظم نہیں، اس کی الگ شرائط ہے، جیسے قریشی ہو، بیعت ضروری ہو، نہ کرنے والا جہلیت کی موت مرتا ہے، مگر شریعت فوضویت نہیں چاہتی، یہ نظم ہونا ضروری ہے جس سے سکون و امن ہوتا ہے، شریعت کے اصل مقاصد میں سے ایک ہے۔ پھر دوسری حدیث بیان فرماتے ہیں سنن دارمی کی، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من امیر عشرۃ الا یؤتی بہ یوم القیامۃ مغلولۃ یداہ الی عنقہ اطلاقہ الحق او اوبقہ۔ فرماتے ہیں اب اس نے جو نظام چلایا یا تنظیم، یا اس کو اس قید سے نجات دلائے گا، یا وہ نظام اس کو تباہ کر دے گا اور جہنم میں لے جائے گا، کہ تم نے منصب امارت کو کس طرح نبھایا، اپنی ذمہ داریاں کس طرح پوری کی، اگر حق و عدل و انصاف سے قائم رکھا تو پھر وہ حق پر قائم ہے، تو بیڑیاں کھل جائیں گی اور وہ آزاد ہوگا اور جنت کا مستحق ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق ہوگا، اور اگر اس کا فیصلہ اور اس کی تعمیر اور اس کا نظام حق پر نہیں تھا، عدل پر نہیں تھا، اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا نہیں تھا، تو پھر وہ ہلاک ہو جائے گا اور تباہ ہو جائے گا۔ معنی امیر اگر چند افراد کا بھی ہو تو اس پر مسئولیت قائم ہو جاتی ہے۔ ان نصوص سے یہ نقطہ سامنے آتا ہے، وہ یہی ہے نصب عمارت انتہائی ضروری ہے۔ اصل مطلوب عمارت عظمیٰ ہے، لیکن اگر وہ قائم نہ ہو اور اس کا وجود میسر نہ ہو تو پھر جو بھی، سنے ذرا، تو پھر جو ہے یہ چھوٹی عمارت انسان کے ہاں موجود ہو وہ ایک امیر کے تحت ہو تاکہ زندگی منظم ہو۔ عجب بات ہے کہ اس حدیث سے مراد ہرگز حکمران کے علاوہ کی عمارت نہیں ہے۔ انہوں نے کس طرح اپنی جماعت کے لیے فٹ کر لی ہے، اس حدیث کی تبویب اور شرح دیکھ لیں، سلفی علماء کا کیا موقف ہے وہ بھی دیکھ لیں، اور یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ عمارت کی صورتیں ان کے نزدیک صرف دو ہی ہیں، ایک عمارت عظمیٰ یعنی خلافت ہے، اور یا چھوٹی چھوٹی عمارتیں جن میں ان کی جماعت کی عمارت سر فہرست ہے۔ دور حاضر کی حکومتیں کہاں ہیں اور ان کے حکمران کہاں ہیں اور ان کی سمع و طاعت کہاں ہے؟ اگرچہ خود شرح میں حکمران کی طاعت کی بات بھی کرتے ہیں تو سننے والے یا تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اپنے پہلے موقف سے رجوع کر چکے ہیں، اور یا زبزبے کا شکار ہوتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی باتیں حکمران کی سمع و طاعت کے متعلق وہی ہیں جو پہلے تھیں کہ ان کی اطاعت صرف فتنے سے بچنے کے لیے، اصل اطاعت اپنی ہی جماعت کے امیر کی ہے، اور کیونکہ جمعیت اہل حدیث سندھ پاکستان کا قیام سے پہلے سے موجود تھی تو یہ جماعت حق ہے اور جماعت الام کے قائم مقام جیسے پہلے بیان کر چکا ہوں، اور اپنی جماعت کے لیے ولا اور براہی کے قائل ہیں. انہوں کا یہ قول بھی معروف ہے کہ جماعت کے اندر اگر کسی سے بھی کوئی غلطی ہو، اگر کسی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح جماعت کے اندر رہ کر کرنی چاہیے، اور جماعت کی مخالفت کر کے الگ ہونا جائز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بعض اہل حدیث جوان کہتے ہیں کہ جماعت الدعوہ کے ہزاروں بلکہ لاکھوں غلطیاں ہوں گی لیکن وہ پھر بھی اہل حدیث ہیں، وہ پھر بھی سلفی ہیں. میں نے کہا تھا کہ تربیت بولتی ہے، ان کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایسی تربیت کرنے والوں میں سے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی بھی شامل ہیں. واللہ مجھے تعجب ہوتا ہے، میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا، مجھے ان سے یہ توقع نہیں تھی، اور اگر میں اپنے کانوں سے نہ سنتا تو شاید کبھی یقین نہ کرتا. آخر میں جماعت، امارت اور حاکم محکوم کے متعلق ایک خطرناک حقیقت بھی جان لیں. امت مسلمہ کے حالات حاضرہ کسی سے مخفی نہیں ہے. کئی ملک بدامنی، فساد اور دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ خوفناک حالات حاکم محکوم کی خانہ جنگی کا نتیجہ ہے، اور اس کا سبب ہر وہ شخص اور ہر وہ گروہ ہے جو اس خانہ جنگی کی آگ کا حصہ بنا ہے یا اس کو ہوا دی ہے. اس وقت پوری دنیا کی آنکھیں مسلمان ملکوں پر ہیں، اور خصوصی طور پر پاکستان اور سعودی عرب پر ہیں، کیونکہ یہ دونوں ملک امت مسلمہ کے سب سے زیادہ طاقتور ملک ہیں، اور ان کی طاقت اور کمزوری کا اثر پوری امت پر ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اور ساری اسلامی ممالک کو توحید و سنت منہج سلف پر جمع فرمائے، اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انہیں ہر شر سے محفوظ رکھے، امین رب العالمین. اور ان دونوں ملکوں کی طاقت اور کمزوری ان دونوں ملکوں کے لیے نہیں، یاد رکھیں، واللہ پوری امت کے لیے ہے. اگر ان دونوں ملکوں میں کبھی بھی بد امنی یا خانہ جنگی شروع ہو گئی تو پھر پوری امت کی خیر نہیں ہے. حالات آپ کے سامنے ہیں، اور الحمد للہ الشمال کے آپ نے دیکھا، الحمد للہ یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، جس میں تقریباً 20 مسلمان ملک اکٹھے ہوئے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. واللہ پوری دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ مسلمان کی جو عسکری طاقت ہے کبھی اکٹھی ہو سکتی ہے، کبھی کافر نے سوچا نہیں تھا. بیرون دشمن وہ اپنی انتھک محنت اور کوشش کر رہا ہے، سراپا زور لگا رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس میں کوئی خلل ڈال دے، اور اس عسکری متحد عسکری طاقت کو کسی طریقے ذریعے سے توڑے. عجب بات ہے وہ لوگوں کی جو حکومت کو اندر سے کمزور کرنا چاہتے ہیں. خانہ جنگی کی ابتدا خوان مسلم کے عقائد دیکھ لیں آپ، جتنی بھی خانہ جنگی ہوئی ہے، چاہے وہ تونس میں تھی یا وہ مصر میں تھی، الجزائر میں تھی، لیبیا میں تھی، یا اب سوریہ میں، یا اب یمن میں جو ابھی جاری، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس کا سبب کیا تھا اور نتیجہ کیا ہے، اور کتنی اور ملک خطرے میں ہیں، اور جو بھی حاکم محکوم خانہ جنگی کی بات کرتا ہے، چاہے وہ انفرادی سطح پہ ہو یا اجتماعی سطح یا جماعت کے سطح پہ ہو، واللہ وہ سب اس فتنے کا سبب ہے اور حصہ ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ جتنے بھی طلاب علم ہیں، علماء اور دعات ہیں جو حق کو جانتے ہیں، وہ ان کی نشاندہی کریں اور حق بات بیان کریں. جماعت اور امارت کے متعلق سلفی علماء کا موقف بھی ذرا دیکھ لیں. فتح اللجنہ الدائمہ سوال کیا گیا، کیا حضر میں امارت جائز ہے؟ کہ سنت میں سے تو یہ اگر تین لوگ سفر پہ جا رہے ہو، اپنے اوپر ایک امیر متعین کر لیں، تو کیا اگر کوئی شخص یعنی حضر میں مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تو کیا وہ اپنا امیر کو بنا سکتا ہے جبکہ وہ مقیم مسافر نہیں ہے؟ جواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہوا، سنا ابو سعید سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، کہ اگر تین لوگ سفر پر نکلے تو اپنے اوپر ایک شخص کو امیر متعین کر دیں. ابو داؤد نے اسے اسناد حسن سے روایت کیا ہے، اور جس حدیث کے ظاہر میں یہ سفر کے لیے خاص ہے، حضر کے لیے نہیں، کیونکہ حضر میں یعنی اقامت کے وقت اور ملکوں شہروں میں جو عمارت ہے وہ ولی امر کی ہوتی ہے، جو شرعی ولایت حاصل کر چکا ہو، اور ہر امیر اپنے یہ اعتبار سے امیر ہوتا ہے. یہ شیخ بن باز کی سربراہی میں یہ فتویٰ دیا گیا ہے. شیخ بن باز سے الگ سے سوال کیا گیا، اور ایک کیسٹ ہے خاص لقاء شیخ بن باز کے ساتھ، کہ ہمارے پاس سودان میں ایک جماعت ہے جو صحیح سلف عقیدے کی طرف بلاتی ہے اور وہ اپنی جماعت کا امیر بنا چکے ہیں اور جو لوگوں کو بھی اس کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اجتہادی امور میں بھی. شاہ صاحب جواب میں شاہ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ تنظیم جو ہے اس کی اصل شرعی اصل میں نہیں جانتا ہوں. یہ تنظیم جس کا سوال کیا جا رہا ہے اس کے کوئی اصل شرع میں کوئی اصل نہیں ہے. عمارت تو ولی امر مسلمان ولی امر کی ہوتی ہے جس کی سمع اطاعت کی جاتی ہے معروف میں معصیت میں نہیں. اور جس جماعت کے ذکر کر رہے ہیں اور اس طرف امیر مقرر کر چکے ہیں بلاتے ہیں یہ بڑی عظیم غلطی ہے. هذا غلط عظیم. شیخ ابن عثیمین سے بھی اسی طرح سے سوال کیا گیا کہ تین لوگ جو ہیں سفر کے تعلق سے اور جو سودان میں کوئی جماعت جو ہے موجود ہیں اور اپنے جماعت کا امیر مقرر کر رکھا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے سفر والے کے تین لوگ ہوں اس پہ قیاس کر کے دلیل پیش کرتے ہیں. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایک کیسٹ ریکارڈنگ میں فرماتے ہیں جو نص اس حدیث میں آیا ہے عمارت کے تعلق سے سفر میں وہ صرف سفر کے امور کی صحیح تدبیر کرنے کے لیے ہے. اور جو کیونکہ جو عمارت تحزب اور تفرق کا باعث بنتی مسلمانوں میں وہ جائز نہیں ہے کیونکہ مسلمان ایک ہی امت ہے اور ہر طائفہ کا ہر گروہ کا اپنا اپنا امیر ہو تو یہ اس کے خلاف ہے, اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف ہے. اعتصم بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اس کے خلاف ہے اور اس نہیں میں وقوع ہے کہ لا تفرقوا اس میں تفرق ہے. شیخ ابن الہادی الواجعی کا بھی فتویٰ ہے, شیخ احمد رجمی کا بھی فتویٰ ہے, صالح علیہ شیخ کا بھی بڑا پیارا فتویٰ ہے, شیخ مسائل الجاہلیہ شیخ صالح علیہ شیخ کا بڑی یعنی تفصیل سے بات ہے اگر کوئی اس میں دیکھنا چاہے تو صفحہ نمبر 104 میں شیخ مسائل الجاہلیہ صفحہ نمبر 104 میں بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے بڑے پیارے انداز میں. اور کئی اور علماء کا بھی فتاوا, مجھے وقت نہیں میرے پاس اتنا کافی ہے, کئی جید علماء کا بھی اس موضوع کے تعلق سے فتاوا ہیں. جو سننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے پھر مجھ سے لے لے میں بتا دوں گا انشاءاللہ. عجب بات یہ ہے کہ جب عرب سلف علماء کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں تو یا تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہمارے حالات کی کوئی خبر نہیں ہے اور یا یہ کہتے ہیں کہ ان سے کیوں سوال کیا جاتا ہے, کیا برِ صغیر میں کوئی عالم نہیں ہے. اور پھر بعض لوگ علماء کا مقابلہ کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے جیسے حنفی امام ابو حنیفہ کا مقابلہ امام بخاری سے کرتے ہیں. اور جماعت کے مفہوم جو شیخ عبدالناصر رحمانی صاحب نے بیان کیا ہے اور جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں حقیقت میں تحزب ہے اور تحزب کی طرف دعوت ہے جیسا کہ ان علماء کے اقوال سے ثابت ہوتا ہے. اور ایسے شخص علم لینے سے علماء نے سختی سے منع کیا ہے. اور یہاں پر شیخ ربیع بن مدخلی حفظ اللہ کا فتویٰ بھی ہے اس تحزب کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ کی ایک سوال دیکھیں بڑے پیار سے کہتے ہیں السلام علیکم, آپ کی ان اہل سنت کی کتب کے بارے میں کیا رائے ہے جن کی تحقیق حزب و نہج رکھنے والوں نے کی ہے؟ یعنی بعض حزبی ہوتے ہیں اور بعض عقیدہ کتابوں کی شرح بھی کرتے ہیں اور ان کی تحقیق بھی کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ کی قسم, شیخ ربیع فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہ حزبی لوگ ان کتابوں کا برا حشر کرتے ہیں کہ اس میں سے اپنا منہج تمیع یعنی اہل بدعت سے بے جا نرمی اپناتے ہیں. مؤلف کا مقصود کوئی خاص معین بات یا معین معاملے میں ہوتا ہے جس کا وہ معالجہ کر رہا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ مسلمان کتاب و سنت و منہج سلف کی روشنی میں اسے تسلیم کر لیں, لیکن کوئی حزبیت سے جلا شخص آتا ہے اور اسے بدل دیتا ہے اور جو نقطہ نظر وہ پیش کرنا چاہتا ہے اسے بدلنے کا یہ کھیل کھیلتا ہے اور لوگوں کو مؤلف کی صحیح مراد سمجھنے سے پھیر دیتا ہے. بہرحال جو کتب کا ورثہ ہے انہیں ایسی عقلوں کی ضرورت ہے جو خواہش نفس کی پیروی سے خالی ہوں اور ایسے ہاتھ جو صاف ہوں اور ایسے افکار جو سلیم ہوں, وہ اس کی خدمت کریں تخریج کریں اور اس کے اصل اصول کی حفاظت کے ساتھ اس کے معنی مقاصد مراد کی بھی حفاظت کریں. ماضی میں اشعار و صوفیہ نے کتب حدیث اور کتب تفسیر قرآن لی اور اپنی خواہش کے مطابق ان میں تحریف کر ڈالی, آپ کے سامنے ہے. اور یہی حال بعد میں آنے والے متاخرین محققین کا ہے. اس الکوثری کو دیکھ لیں, کتاب کی اصل غرض غایت اور رجحان تک سے کھیلتے ہوئے کسی اور روپ اور رجحان میں پیش کیا. اسی طرح کوئی حزبی ہوتا ہے تو وہ کتاب کو لے کر اور جو کچھ نصوص اس کے اندر موجود ہیں انہیں اس طور پر پھیر کر پیش کرتا ہے کہ جو اس کے منہج کے موافق بن جائے, تو یہ حرکت ہوتی ہے ان کی. یہ علم کے تعلق سے خیانت ہے بس اہل سنت پر واجب ہے کہ وہ سلفی ورثے کی خدمت کے لیے بھرپور محنت کریں، حتیٰ کہ اگر یہ لوگ ان سے سبقت لے گئے ہوں کسی کتاب پر کام کرنے میں اور اس کا یہ حشر کر دیا ہو تو انہیں چاہیے کہ اس کی تصحیح کریں، واپس سے مخطوطات نکالیں اور اس کی تصحیح کریں اور صحیح تحقیق کریں اور اس کے مضامین کو منہ سلف روشنی میں بیان کریں۔ آخر تک شیخ صاحب نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں اور اگر کسی شخص کو ابھی بھی شک ہے تو وہ شیخ صالح الفوزان جن کی کتاب سے شیخ رحمانی صاحب نے شرح کا ذکر کیا ہے اسے جا کر سوال کر لیں، اور سوال کرنے والا یہ بات یاد رہے اگر کوئی سوال کرنا بھی چاہتا ہے تو انصاف سے کام لیتے ہوئے سوال کرے تاکہ حق سب کے لیے واضح ہو جائے، اور یہ بات واضح ہو کہ میں نے شیخ عبدالناصر رحمانی سے تحذیر کی ہے، تبدیل میں نے نہیں کی ہے، نہ میں نے یہ کہا کہ اس سلفیت سے خارج ہیں، پھر اور تہمت مجھ میں نہ لگانا، یہ علماء کا کام ہے، علماء سے جا کے پوچھ لیں۔ اور یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ لوگ یہ کہتے کہ میں کہتا ہوں یا بعض طلبہ علم کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان برصغیر میں کوئی بھی سلفی عالم نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں کہا ہے، اور سچ بات تو یہ ہے کہ میں نے شیخ بشیر احمد ربانی کے تعلق سے جو سب سے پہلے میں نے بات کی تھی کئی سال پہلے کہ میں نے کہا ہمارے علماء میں سے ہیں، اگر میں الحدیث برصغیر کے حدیثوں کو سلفی نہ سمجھتا تو کبھی کہتا ہمارے علماء میں سے ہیں، آئیے جنگ چھڑی ہوئی جماعت دعویٰ کے ساتھ، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی پتہ ہے؟ یہی تو تھی، کہاں سے ابتدا ہوئی؟ میں نے پہلے کہا ہمارے علماء میں سے ہیں، جب مجھے پتہ چلا بعد میں کہ جماعت دعویٰ سے ان کا گہرا تعلق ہے، مفتی اعظم جماعت دعویٰ کے، جماعت دعویٰ کے متعلق علماء کے خارجی جماعت ہے، تکفیری جماعت ہے، پھر میں نے برات کا اظہار کیا جو میرے پر شرعاً حق تھا، واجب تھا میرے اوپر شرعاً کہ میں اس حق کو بیان کروں، جیسے میں نے پہلے کہا ہمارے علماء میں سے، میں نے برات کا اظہار کیا، تو یہ پہلا ثبوت ہے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ انڈیا پاس میں کوئی حدیث عالم نہیں ہے، کسی علم حاصل نہ کروں، بلکہ اگر مبشر رحمانی صاحب انصاف سے کام لیں تو میرے بعض طلاب بعض جانے والے بھی ان کے پاس گئے تھے پاکستان میں، جب گئے تو ان سے جا کے ملے بھی، خود بھی اس کا اقرار کریں گے جب میں نے کہا ہمارے علماء میں سے، تاکہ طلب علم کے لوگوں کو دھوکہ نہ ہو، میں نے برات کا اظہار کیا جب مجھے ان کی اس منہج غلطی کا علم ہوا۔ دوسرا ثبوت شبد اللہ صحیح نے قصہ آپ لوگوں نے خود سن لیا ہے، طلاب وہاں پہ گئے ہیں ان سے علم حاصل کرتے رہے ہیں، اتنے سال میں خود خاموش انتظار کرتا رہا کیونکہ ان کی باتوں میں تضاد نظر آتا تھا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ رجوع کر چکا ہے، پھر انتظار کر لیتے تھے، چلو رجوع تو اچھی بات ہے، ہو سکتے ہیں وہ نظر ثانی کر لیں، پھر ان کے اگلے خطبے میں یا اگلے درس میں کچھ اور نئی بات آ جاتی تھی، پھر اس میں تضاد نظر آتا تھا۔ تو اگر میں یہ کہتا، بلکہ میں طلاب سے میں نے سب سے پہلے یہی کہا کہ آپ ان کے پاس جائیں، کراچی میں جنہوں نے فون کیا، میں آپ اسی جگہ ان کے پاس جا کے علم حاصل کریں اور صبر کریں، ہو سکتا ہے نظر ثانی کر چکے ہیں، ان کے پاس ایک مرتبہ گئے، دو مرتبہ گئے، کئی مرتبہ گئے، اگر میرا یہ نظریہ ہوتا کہ ہمارے کوئی بھی اہل حدیث عالم نہیں ہے تو میں نے کیوں بھیجتا ہوں؟ ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ وہاں پہ کون سلفی عالم ہے، کوئی سلفی عالم نہیں ہے، اور وہاں پہ کون سلفی عالم ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے اس نقطہ کو سمجھے گا، جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا، کیونکہ میں ان دو علماء کو جانتا تھا، شیخ بشیر احمد ربانی اور شیخ عبدالناصر رحمانی، نتیجہ یہ نکلا آپ کے سامنے ہے، اور علم امانت ہے، میں کسی کے متعلق آج کہہ دیتا ہوں کہ اسے جا کے علم حاصل کرو جبکہ مجھے اس کے عقیدہ منہج کا پتہ ہے کہ وہ غلط ہے، یہ امانت ہے، اور یہ وہ تھے جن کے بارے میں جانتا، جن کے بارے میں نہیں جانتا وہ کیسے ہوں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا سب غلط ہے، نہیں واللہ صحیح منہج پر بھی ہوں گے، لیکن کون ہے مجھے کیا پتا ہے، اور بعض شرپسند طالب علم کے یہی سوال ہی ہوتے ہیں، علم حاصل کرنا کچھ نہیں ہے، ان سے پوچھو آپ نے کون سی کتاب پڑھ لی کسی عالم سے، ایک کتاب بھی نہیں پڑھی، لیکن ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے ہم فلان سے علم حاصل کریں نہ کریں، فلان سے علم حاصل کریں نہ کریں، اس سوال کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر آپ واقعی علم حاصل کرنا چاہتے ہو تب سوال کرو، کون سی کتاب پڑھ چکے، کون سی پڑھنی ہے، تب پوچھا جاتا ہے، کتاب ایک نہیں پڑھی آپ نے لیکن اس سے بھی سننا ہے، اس سے بھی سننا ہے، اس سے بھی سننا ہے، پھر پوچھتے ہم سنیں کہ نہ سنیں، وہ جو مجاہیل ہیں اللہ کے لیے یہ بھی حق یاد رکھیں، مجہول سے علم حاصل نہ کریں، ان لوگوں کو میں جانتا تھا ان کے نتیجے نکلا، جو اہل حدیث ابھی جماعت دعا کے معاملہ آپ کے سامنے کھل کے آ گیا ہے، کتنے اہل حدیث ان کی تائید کر رہے ہیں اور کتنی خاموش ہیں، اور جو ان کی تائید کر رہے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کیونکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں غلطیاں ہوں گے پھر بھی سلفی ہیں، یہ کیا مانا جائے، کیا عقیدہ ہے؟ جن کے بارے میں میں نہیں جانتا کیسے کہہ سکتا ہوں ہاں جا کے علم حاصل کرو. عمومی طور پہ میں کہتا ہوں کوئی بھی مدرسہ علم حاصل کر لے, لیکن کوئی شخص ہے اس کے بارے میں میں نہیں جانتا ہوں, میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں, میں کسی کے تذکرہ کیسے کر سکتا ہوں جس کو میں جانتا ہی نہیں ہوں. جن کو جانتا تو یہ حال ہے, جن کو نہیں جانتا کیا حال ہوگا, وہ کل کو میرے پکڑ اللہ تعالیٰ کے سامنے. سبحان اللہ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.